زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویزع المستکبرین والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، ولعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سورہ زاریات کی 56ویں آیت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ جس میں ذات واجب کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ہے اس مختصر سی آیت کا ترجمہ، اور اس کے ضمن میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مقصد حیات ہے، اور آج اس سلسلے کی چوتھی گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کی جو تخلیق کا مقصد رکھا ہے وہ معرفت ہے، یعنی انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے معرفت کے لیے۔ جب معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تو اس کا ہر عمل تحصیل معرفت کے لیے ہونا چاہیے۔ کنت کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد پروردگار عالم کو پہچاننا ہے، اور یہاں جو پہچان اور معرفت ہے، جو تقاضا کی جا رہی ہے، وہ معرفت معرفت اختیاری ہے. اس لیے کہ کل گفتگو ہو چکی ہے کہ معرفت دو طرح کی ہے، ایک معرفت معرفت اجباری ہے اور ایک معرفت معرفت اختیاری ہے. معرفت اجباری یعنی جہاں تمام مخلوقات اپنی حیثیت کے مطابق پروردگار کو پہچانتی ہیں، اور اس معرفت میں کوئی حکم عدولی نہیں ہو سکتی، کوئی سرتابی نہیں ہو سکتی، کوئی سرکشی نہیں ہو سکتی. یعنی جہاں مالک نے اس کو خلق کر دیا ہے، نہ وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے میدان معرفت میں، نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے. اور یہی چیز انسان کے اندر بھی رکھی ہے معرفت اجباری، لیکن چونکہ موضوع نہیں ہے میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، پروردگار عالم نے معرفت اختیاری بھی انسان کے اندر رکھی ہے، معرفت اجباری بھی انسان کے اندر رکھی ہے. یعنی جتنا انسان کو مختار بنایا ہے اتنا ہی انسان کو مجبور بنایا ہے. مختار یہ ہے کہ جس کو چاہے دیکھے، جس کو چاہے سنے، جس کو چاہے ہاتھ لگائے، جہاں چاہے چلے. یہ اتنا انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن مجبور اتنا ہے، اگر تم میں طاقت ہے تو آنکھ سے سن کے دکھاؤ، اگر تم میں طاقت ہے تو کان سے دیکھ کے دکھاؤ. یعنی جتنا تم مختار ہو اتنا ہی تم مجبور ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو غرض کے جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ معرفت معرفت اختیاری کا کیا جا رہا ہے، کہ تمہاری زندگی کا مقصد معرفت باری تعالیٰ ہے، اور اس معرفت سے ہٹ کر کوئی قدم نہ اٹھانا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ روایت آپ کو مل جائے گی، اور آپ نے سنا ہوا واقعہ ہے کہ حاکم وقت ایک جگہ سے گزر رہا ہے کہ دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ہے جو نہیں کھیل رہا. غالباً امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. سارے بچے کھیل رہے ہیں لیکن ایک بچہ ہے جو نہیں کھیل رہا. اس نے قریب آیا، حاکم وقت ہے، قریب آیا، پوچھا سب بچے کھیل رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ تو مسکرا کے جواب دیا، ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. توجہ کیجیے گا، ایک ہی جواب میں دو چیزیں سمجھا دیں. اور عمر کتنی ہے؟ وہی بچپنا، جس کو ہمارے یہاں کھیل کود کا زمانہ کہا جاتا ہے، بچپنے کی عمر ہے، بچگی کی عمر ہے، لیکن جواب معرفت سے لبریز ہے. ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں. ایک تو یہی بتا دیا کہ بچپنے میں بھی ہو تو معرفت سے ہٹ کر قدم نہ اٹھانا، اور دوسری طرف سے یہ سمجھا دیا، دیکھو اپنا بچپنا اور ہمارا بچپنا ان دونوں کو قیاس نہ کرنا. یعنی جب ہم بچپنے میں تم جیسے نہیں ہو سکتے، جب بچپنے میں، نہ برعکس کہوں، جب بچپنے میں تم ہم جیسے نہیں ہو سکتے تو جوانی اور بڑھاپے کا کیا کہنا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جب بچپنے میں تم ہم جیسے نہیں ہو سکتے تو انا بشرم مثلکم سے دھوکا نہ کھانا. تو غرض کہ یہیں پر امام نے بتا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد پہچاننا ہے، معرفت ہے. تو جب معرفت ہے تو کوئی قدم معرفت سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے، کوئی قدم معرفت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ کل نظر لیس فیہ اعتبار فہو لغو. ہر وہ نظر کہ جس میں عبرت نہ پائی جائے، جس میں معرفت نہ پائی جائے، وہ بیکار ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی
تمہاری زندگی کا مقصد جب معرفت ہے تو جب تم کسی چیز کو دیکھو تو اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے معرفت حاصل کرو، یعنی تمہارا قدم اٹھے تو معرفت کے لیے، زبان چلے تو معرفت کے لیے، کسی چیز کو دیکھو تو معرفت کے لیے، کوئی چیز سنو تو معرفت کے لیے۔ اور کل جیسے میں نے عرض کیا تھا، جب ہماری زندگی کا مقصد معرفت ہے تو لا یقبل اللہ عملا الا بمعرفہ، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے مگر معرفت کے ساتھ۔ مثال آپ کے ذہن میں ہوگی کہ آپ بچے کو جو اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں کس لیے کراتے ہیں؟ تاکہ وہ ہر سال اس کے اندر علمی اور تربیتی ارتقا پیدا ہو، اسی لیے تو ایڈمیشن کراتے ہیں، یا کسی اور چیز کے لیے کراتے ہیں؟ یہ ایک جملہ تھا جس پر میں نے کل آپ کے سامنے وضاحت دی۔ اور دوسرا جملہ، لا یقبل اللہ عملا الا بمعرفہ ولا معرفۃ الا بالعمل، معرفت آ ہی نہیں سکتی بغیر عمل کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من عرفا دلتہ علی المعرفہ، جو معرفت حاصل کر لے تو یہ اس کو اس کی معرفت عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْلَمْ فَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ، اور جو عمل انجام نہیں دیتا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے پاس معرفت نہیں ہے۔ یہ حدیث کا دوسرا فقرہ ہے، یہ حدیث یہاں آ کر کے تمام ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی بے عمل ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بے معرفت ہے۔ بے عمل بے معرفت، با عمل با معرفت۔ اب میں یہاں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دوں گا، بات واضح ہو جائے گی، اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی فرش عذاب کی مثال لے لیجئے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ امام بارگاہ کہتے ہیں، حسینیہ کہتے ہیں۔ امام بارگاہ یعنی کیا؟ یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر امام ہمارے لیے حاضر ہیں، یہی تو معنی ہوا اس کا۔ امام بارگاہ کے معنی کیا ہے؟ ہم امام کے حضور ہیں، یہی معرفت ہے۔ اچھا، آپ میں سے کون ہے کہ جو اس چیز کی گواہی نہیں دے گا کہ ہمارا گھر زیادہ محترم ہے یا امام بارگاہ زیادہ محترم ہے؟ ہر ایک کا دل یہی کہے گا کہ امام بارگاہ زیادہ محترم ہے۔ جب ایک عام انسان یہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ ہمارے گھر سے زیادہ امام بارگاہ محترم ہے، میں معرفت کی مثال دے رہا ہوں، ہمارا گھر زیادہ محترم نہیں ہے بلکہ امام بارگاہ زیادہ محترم ہے، تو جب یہ بات دل میں آ گئی تو جب انسان اپنا گھر کثیف اور گندا نہیں دیکھنا چاہتا تو امام بارگاہ کو کیسے کثیف دیکھنا چاہے گا؟ امام بارگاہ کو کیسے کثیف دیکھنا چاہے گا؟ یعنی جہاں معرفت ہوگی وہاں خود بخود عمل سامنے آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے اہل بیت کے چاہنے والے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے امام بارگاہ میں جھاڑو لگانے سے، کیوں؟ یہی معرفت پر دلیل ہے۔ اور ایسا نظم پیش کرتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، ایسا نظم پیش کرتے ہیں حسینی۔ آپ دیکھیں، جب مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہوتا ہے یا بعض مقام پر ڈسپوزیبل میں چائے پلائی جاتی ہے تو ادھر ادھر نہیں پھینکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ادھر سے ادھر پھینک دیا تو دشمن اس سے سوء استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اتنا نظم پیش کرتے ہیں کہ دشمن بھی انگوش بدندان رہ جاتا ہے۔ یعنی یہ اتنے منظم ہیں تو ان کا امام کتنا منظم ہوگا؟ یہ معرفت ہے، ڈسٹبین میں پھینکتے ہیں، پلاسٹک میں پھینکتے ہیں، امام بارگاہ کو گندا ہونا گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے گھر سے زیادہ امام بارگاہ محترم ہے۔ اور یہی معرفت ہے۔ یہ ایک معرفت کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی۔ اور معرفت یعنی کیا؟ معرفت یعنی جو اہل بیت نے کہا اس کو سمجھنا، جو اہل بیت نے کیا اس کو سمجھنا، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو سمجھنا، اور ان چیزوں پر عمل کرنا، یہی تو معرفت ہے۔ مثلا اگر امام نے کہہ دیا، مثلا میں ایک حدیث سے مثال کو واضح دینا چاہوں گا، امام نے فرمایا، مشہور و معروف حدیث ہے جو تحریر ہوئی ہے، جو وصیت نامہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرن ولا بترا، میں شرارت اور بربریت کے لیے نہیں نکلا ہوں، ولا مفسدن ولا ظالما، میں فساد اور ظلم کے لیے نہیں نکلا ہوں، پھر کس لیے نکلے؟ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو نکلا ہوں نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. اب یہ جب حدیث کسی اہل بیت کے چاہنے والے کے سامنے پڑھی جائے گی یا اس نے کہیں لکھی دیکھی تو وہ اس سے کیا معرفت لے گا؟ یعنی امام نے بتا دیا میرا کام شرارت نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں, میرا کام ظلم نہیں ہے, میرا کام فساد نہیں ہے. اب اگر حسینی حسین کی اس حدیث پہ نظر کرے گا تو جب بھی گھر سے نکلے گا تو شرارت کے لیے نہیں نکلے گا, ظلم کے لیے نہیں نکلے گا, فساد کے لیے نہیں نکلے گا. ایک جملہ کہوں, اب اگر کوئی اچھے خاصے ماحول کو خراب کرے, واہی باتیں, ایسی باتیں کہ جن کا شریعت سے کوئی گزر نہیں ہے, صرف فساد کے لیے اچھے خاصے ماحول کو خراب کر دینا, محض فساد کے لیے, کوئی دوسری علت ہے ہی نہیں, اگر اس ممبر سے بھی کوئی ایسی گفتگو کرے, شر انگیز گفتگو کرے, فساد پر مبنی گفتگو کرے, تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن حسینی نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. چونکہ وہ امام کے اس قول سے معرفت لے چکا ہے, امام کا نکلنا شرارت پر مبنی نہیں ہے, امام کا نکلنا فساد پر مبنی نہیں ہے, بلکہ امام کا نکلنا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں تو نکلا ہوں نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. یعنی جو حسینی ہوگا وہ صلح کی بات کرے گا. اچھا یہ تو یہ اپنا انہوں نے ایک طریقے کی معرفت کرا دی. ولید کے دربار میں کیا کہا جب بیعت نامہ پیش کیا گیا؟ میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا لیکن عرض کر رہا ہوں معرفت کے ضمن میں کہ معرفت آتی ہے تو عمل بدل جاتا ہے. ولید کے دربار میں امام نے کیا کہا کہ جب بیعت نامہ پیش کیا گیا, ایوہ الامیر انا اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں, اہل بیت نبی نہیں, اہل بیت نبوہ, ومعدن الرسالہ, ہم رسالت کی کان ہیں. کون ہے جو اس جملے کو محسوس کر سکے کہ ہم رسالت کی کان ہیں؟ یعنی جہاں سے رسالت نکلتی ہے ہم وہ جگہ ہیں. ایوہ الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم, ملائکہ کی آمد و رفت کا مقام ہم ہیں اور اس کائنات کو مالک نے ہمارے ذریعے سے بنایا ہے اور ہمارے ذریعے سے ختم کرے گا. اپنا تعارف کرایا اور یزید کا بھی تعارف کرایا. یزید رجل فاسد, ادھر کیا کہا, انی لمخرج عشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما, میں فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں. اور جب یزید کا تعارف کرایا تو پہلا لفظ رکھا رجل فاسد, یزید فساد کرنے والا ہے. یعنی حسینی وہ ہے جو صلح کا پیغام دے, اور جہاں سے گفتگو فساد پر مبنی ہو اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے, یزید سے ہے, چاہے وہ ممبر حسینی پر ہی کیوں نہ آ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب امام کے اس قول سے استفادہ کیا جائے گا معرفت کے ضمن میں تو انسان محسوس کرے گا کہ امام ہم سے یہ چاہتے ہیں, امام صلح چاہتے ہیں, امام فساد نہیں چاہتے. تو حسینی کہیں بھی فساد کا کام نہیں کرے گا, حسینی صلح کی گفتگو کرے گا, حسین کے عمل میں صلح نظر آئے گی. تو یہ ایک مرحلہ ہے. تو جب معرفت آتی ہے تو دلت ہو علی العمل, یہ معرفت عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے. لیکن میرے عزیزوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معرفت سے روک دیتی ہیں کہ جن کو مانع معرفت کہا جاتا ہے, موانع معرفت. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اندر معرفت پیدا نہیں ہونے دیتی ہیں. اب یہ درسی گفتگو ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, بعد میں جوان اگر چاہیں تو ان دروس میں شرکت کریں کہ جہاں پر معرفت کی ابحاث ہوتی ہیں, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. پہلی چیز جو مانے ہے, حدیث نے ارشاد فرمایا کہ لا تشبعوا فَيَتْفَعُ نُورُ الْمَعْرِفَ مِنْ قُلُوبِكُمْ. دیکھو پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا, کیوں؟ اس لیے کہ فَيَتْفَعُ نُورُ الْمَعْرِفَ مِنْ قُلُوبِكُمْ, اس لیے کہ تمہارے دل سے معرفت کا نور چلا جائے گا. نہیں نہیں, معرفت کا نور چلا نہیں جائے گا, بلکہ معرفت کا نور فَيَتْفَعُ خاموش ہو جائے گا. توجہ چاہتا ہوں. اچھا اس میں آپس میں ربط کیا ہے؟ پیٹ بھر کے کھانا کھانا ظاہری چیز ہے, مادی چیز ہے, اور معرفت نورانی چیز ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بھی حدیث ہے, المعرفت و نور القلب, معرفت دل کا نور ہے. اور جہاں روایت میں قلب استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی یہ دل نہیں ہے کہ جو سنوبری شکل کا ہے مثلا, نہ جانے کتنے لیٹر خون پاس کرتا ہے, نہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے, بلکہ نفس انسانی, حقیقت انسانی, روح انسانی مراد ہے. المعرفت و نور القلب, معرفت دل کا نور ہے. نور کیا کرتا ہے؟ نور متحرک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر پنکھے میں نور آ جائے تو پنکھے کو چلا دے گا, اگر ٹیوب لائٹ میں نور آ جائے تو اس کو روشن کر دے گا, اگر مائک میں نور آ جائے تو آواز کو لاؤڈ کر دے گا. اگر اس سے نور چلا جائے تو یہ مفلوج ہو جائے گا, پھر اس کے اندر سے تحرک اور متحرک ہونا اس کے اندر نہیں پایا جاتا, یعنی انجماد کی کیفیت آ جائے گی. اور معرفت جو ہے دل کا نور ہے, اگر دل سے معرفت کا نور نکل جائے تو پھر انسان کچھ بھی کرے اس کا عمل مفلوج ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے لا تشبعوا, پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا, فَيَتْفَعُ نُورُ اللَّهِ مِنْ قُلُوبِكُمْ, یا نور المعرفہ من قلوبکم, معرفت کا نور دل سے چلا جائے گا. کیا ربط ہے اس میں؟ یہ پروردگار ہے کہ جو مادی چیزوں کو مانوی چیزوں سے ربط دیتا ہے, مادی چیزوں کو مانوی چیزوں سے ربط دیتا ہے, کہ تمہارے دل سے معرفت کا نور نکل جائے گا اگر تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور آپ دیکھ لیں روایات میں, اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, میں کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, کریکٹر کی بات ہو رہی ہے, کردار کی بات ہو رہی ہے. پانی جہاں ہو کا جہاں کا ہوگا خود مر جائے گا, اس سے ہمیں کیا لینا؟ روایات آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ کتنا کھاتا تھا وہ انسان, اتنا کھاتا تھا, اتنا کھاتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ پیٹ ہے کہ جہنم, تاریخ نے لکھا ہے اس کو. لیکن ایسا انسان, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, یعنی معرفت کے میم سے بھی واقف نہیں تھا. تو حدیث نے کہا لا تشبعوا, پیٹ بھر کے کھانا مت کھانا, لیکن ایک انسان ہے کہ جس نے پیٹ پر پتھر کو باندھا ہوا ہے, فاقہ کش انسان ہے, لیکن معرفت کا عالم یہ ہے کہ آواز دیتا ہے کہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر, تمام علوم کے دریا مجھ سے پھوٹتے ہیں اور کوئی طائر فکر مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو پہلی چیز یہ ہے کہ دسترخوان پر اپنے آپ کو قابو میں رکھو. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے. نہیں نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. جو آداب اسلامی آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آداب اسلامی کیا ہے؟ کہ جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان پہ نہ بیٹھنا, اور پیٹ بھرنے سے پہلے اٹھ جانا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل سے معرفت کا نور خاموش نہ ہو جائے. تو یہ پہلا معنی ہے کہ انسان اس پر قابو رکھے تاکہ معرفت کا نور نہ بجھ جائے. جب معرفت کا نور بجھے گا تو کیا ہوگا؟ انسان بے ہدف ہو جائے گا. اور جب بے ہدف ہو جائے گا, آپ کو پہلی تقریر تو یاد ہوگی کہ جب بے ہدف ہوگا تو پھر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور دوسرا معنی, معنی یعنی جو رکاوٹ ہے, یعنی آپ کو معرفت تک نہیں پہنچنے دیتی جو چیزیں. دوسری چیز, قرآن نے آواز دی اور پیغمبر کو خطاب کیا, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے پیغمبر آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. لفظ الہ ہے, اب آپ اس کا ترجمہ جو بھی کریں, معبود کریں, خدا کریں, قرآن نے لفظ الہ رکھا ہے. افرائیتا من اتخذا الہہو ہوا, کیا آپ اے پیغمبر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود اور اپنا پروردگار اور اپنا خدا بنا رکھا ہے. یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسے قرآن نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ یا اللہ, خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے. وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ افرائیتا من اتخذ الہو ہوا, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنایا ہے. اچھا آپ میں سے کون ہے, کوئی آپ نے ایسا انسان دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنی نفس کی پوجا کی ہے, میں اپنی خواہشات کو پوجتا ہوں, کوئی ہے ایسا؟ بتوں کو پوجنے والے تو مل جائیں گے, سورج کو پوجنے والے تو مل جائیں گے, درخت کو پوجنے والے تو مل جائیں گے, پتھر کو پوجنے والے تو مل جائیں گے, ان کی پرستش کرنے والے تو مل جائیں گے, لیکن کوئی آپ نہیں دکھا سکتے جو یہ کہے کہ میں اپنے نفس کی پرستش کرتا ہوں. میرے عزیزو بات کہی نہیں جاتی, بات سمجھی جاتی ہے. قرآن جس طرف اشارہ کر رہا ہے, اور جب آپ اس کی شان نزول پہ نظر کریں گے تو بات محسوس ہوگی. شان نزول بہت اچھا ہے اس کا. جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ کیوں آیت نازل ہوئی؟ عرب کا جاہل طبقہ جس کو عرب کے بدو کہا جاتا ہے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, پوج رہے ہیں اب جیسے بھی پوجتے ہوں, پوج رہے ہیں. بازار میں مارکیٹ میں ایک اچھا بت دکھ گیا, اس کو ہٹا دیا, اس کو لا کر کے رکھ دیا, اب اس کو پوجنے لگے. کچھ دیر, کچھ دنوں بعد, کچھ سالوں بعد ایک اور نیا لیٹسٹ جسے آپ کہہ لیجئے نیا, اس سے اچھا دکھ گیا تو اب اس کو ہٹا دیا, اس کو لا کر کے رکھ دیا, اس کو پوجنے لگے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, یہ آیا بت کی پوجا کر رہے ہیں یا نفس کی پوجا کر رہے ہیں؟ اگر بت کو پوج رہے ہوتے, اگر بت کی پرستش کر رہے ہوتے تو اسی بت کی پرستش کرتے رہتے جو پہلے رکھا تھا, اس کو کیوں ہٹایا؟ کہ نہیں نہیں اب وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, یہ دل کو اچھا لگ گیا. یعنی یہ دل کی پوجا کر رہے ہیں, اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں. اور یہ آیت صرف اس طرف کے لیے نہیں ہے, یہ آیت باؤنڈری کے اس طرف بھی ہے, باؤنڈری کے اس طرف بھی ہے. اور یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے زنگ خطر ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی نفس کی پوجا کر رہے ہیں. اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ آیت ہم پر بھی اطلاق آتی ہے کہ مثلاً کیا میرا دل یہ چاہتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میری نظر میں ایسا ہونا چاہیے. پہلے تک تو صرف یہ باتیں اور یہ جملے گھر میں نظر آتی تھیں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج یہ پک جائے مثلاً, میرا دل یہ چاہتا ہے فلاں دوست سے مل کر آ جاؤں, تو اتنی زیادہ مصیبت نہیں تھی. لیکن مصیبت کب ہوئی؟ جب بات گھر سے نکل کے عزا خانے تک آئی اور عزا خانے سے ممبر تک آ گئی, کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میں یہ بیان کروں, میرا دل یہ چاہتا ہے میں آج اس کو پڑھوں. ارے آپ وہ بتائیے کہ جو اہل بیت چاہتے ہیں, جو خدا چاہتا ہے, جو حسین چاہتے ہیں, جو سیدہ چاہتی ہیں, آپ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کسی کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے. شریعت میں میرے دل چاہنے کا کوئی گزر نہیں ہے. پوری کائنات میں صرف 14 ہیں کہ جن کو حق ہے یہ کہنے کا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے. 14 کے بعد کوئی 15واں پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ 14 ہی ہیں کہ جن کا دل وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. سوائے 14 کے کوئی 15واں آپ دکھا نہیں سکتے کہ جو یہ کہے کہ مثلا میرا دل یہ چاہتا ہے. اور اگر کہہ رہا ہے تو باطل ہے. اور حتیٰ کہ ہمارے کسی کے ذہن میں شبہ ایجاد نہ ہونے پائے, ہمارے مراجع اعظم, آپ ان کے فتوے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, جو حکم وہ لگا رہے ہیں ان کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, کتنی احتیاط کرتے ہیں. یعنی ہر فتوے کے آگے آپ کو یہ لفظ مل جائے گا، اقوا یہ ہے، اظہر یہ ہے، ظاہر یہ ہے، یا واللہ اعلم بالصواب. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے قرآن کی آیتوں کو دیکھا، احادیث اور روایات پر نظر کی، اس کے بعد آیات اور روایات سے جو مفہوم استخراج ہوا ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی احتیاط کرتے ہیں علماء، اور ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے علماء کی. ایک جملہ کہوں میرے عزیزوں، جیسے ہم کو علماء ملے ہیں غیروں کو ایسے امام بھی نہیں ملے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ کبھی عرض ہوا تو میں عرض کروں گا کہ علماء، علماء سے دھوکہ نہ کھا جائیے گا. مثلا علماء کہہ دیا تو آپ مجھے دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائیے گا، اور یہیں پر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. علماء یعنی وہ کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، ایسے علماء کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، ایسے علماء جیسے ہمیں ملے ہیں غیروں کو ایسے امام نہیں ملے. کتنی احتیاط کرتے ہیں. تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معرفت کے لیے رکاوٹ ہیں، ان میں سے ایک خواہشات نفسانی. افرائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ اور اگر کسی نے بنایا ہے تو قرآن کی آیت کہتی ہے اذلہ اللہ علی علم، پروردگار اس کو جان بوجھ کر گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. ختم علی سمعہ و بصرہ، اور ان کے کان و قلبے، کان اور دل پر مہر لگا دیتا ہے. وجعل لکم علی غشاوہ، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. جب مہر لگ گئی تو نہ سنائی دے گا، نہ دکھائی دے گا، نہ دل کسی چیز کو سمجھ پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے تو کوئی نہ بات سمجھ میں آتی ہے، نہ کوئی بات سنائی دیتی ہے. یہی وجہ تھی نہ قل لا اسألکم کو سنا، نہ انما یرید اللہ کو سنا، نہ انما ولیکم اللہ کو سنا. سنتے کیسے؟ کان پہ مہر لگی ہوئی تھی. دیکھتے کیسے؟ آنکھ پہ پردہ پڑا ہوا تھا. یہ پردہ کیوں پڑا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. نہیں نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. یہ نظام کائنات ہے. مثلا جس طریقے سے اگر آپ آنکھ میں چاقو ماریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کائنات اس طرح سے منظم ہے. جب آپ آنکھ میں چاقو ماریں گے تو کیا ہوگا؟ آنکھ پھوٹ جائے گی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آنکھ میں چاقو مارے اور آنکھ نہ پھوٹے؟ ممکن ہی نہیں ہے. نظام کائنات ایسا ہے. سر سے اگر تن جدا، سر سے تن بالکل جدا ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا. اور چاہے کہ سر تن جدا ہو جائیں اور انسان مرے بھی نہیں، ممکن ہے؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل اسی طریقے سے ہے میرے عزیزو، کہ اگر تم نے خواہشات نفسانی کو اپنا الہ اور اپنا معبود بنایا تو کان پر پردہ پڑ جائے گا، آنکھوں پر پردہ پڑ جائے گا، دل پہ مہر لگ جائے گی. اور جب دل پہ مہر لگ جائے گی نہ کوئی بات سمجھ میں آئے گی، اور جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو معرفت کا نور بجھ جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک اور میں مثال دوں تاکہ بات میری واضح ہو جائے میرے عزیزو. چونکہ ہم پیدا کیے گئے ہیں معرفت کے لیے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی اپنی معرفت پہ گزاریں. دن بدن معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ چیزیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے. سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے، لا تشبعوا، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا. معرفت کا نور بجھ جائے گا اور تیس دوسری رکاوٹ افرائیتا من اتخذ الہو ہوا، اگر تم نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی تو کان پہ مہر لگ جائے گی، دل پہ مہر لگ جائے گی، آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے گا، تو یہ معرفت کے لیے رکاوٹ ہے۔ اور تیسری رکاوٹ آپ کی سنی اور جانی اور پہچانی رکاوٹ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے کسی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا رہے ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک آیت ہے، اتنا پتہ ہے کہ جب تطہیرہ آئے تو سلوات پڑھنی ہے، لیکن اس میں ہوا کیا؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ آیت بھی بالکل اسی طریقے سے زنگ خطر ہے جیسے افرائیتا من اتخذ الہو ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ انما یرید اللہ، اور یہ کسی اور کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے، یہ اس کا ارادہ ہے کہ جس کے لیے سورہ یونس آواز دے رہا ہے کہ ان یرید کا بخیر ان فلا راد لفضلے، اگر اس نے تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے فضل کو رد کر سکے۔ وہ ایسا مرید علی الاطلاق ہے کہ جس کے ارادے کے درمیان کوئی شے حائل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کسی انسان کا ارادہ تھوڑی ہے جو بلی کے گزر جانے سے کٹ جائے، یہ کسی انسان کا ارادہ تھوڑی ہے جو چھینک آنے سے ٹوٹ جائے، یہ اس کا ارادہ ہے کہ ہم اس کے ارادے تو کیا سمجھیں، اس کے بندوں کے ارادے کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ارادہ کر کے چل دے تو ستارہ پلٹے گا۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن میں تکرار کروں گا تاکہ بچے دوبارہ سے محسوس کریں کہ اس میں ہوا کیا ہے۔ سب کو شعر یاد ہوں گے، وہ چار مصرے، کیا ہیں وہ چار مصرے؟ کہ پتھر پہ علم دین کا گڑ گیا، پھر ہوا کیا؟ علم تو گڑ گیا پھر ہوا کیا؟ وہی ہوا جو آج ہو رہا ہے، جس طریقے سے آج کے دشمن کو علی کی فضیلت گوارا نہیں، کل بھی فضیلت گوارا نہیں تھی، مولا نے علم گاڑ دیا، ایک ماہر علم نجوم بیٹھا تھا، اس نے کہا اس میں کون سی خاص بات ہے، وہ تو ساعت ایسی تھی، اتفاق تھا کہ علی نے اس ساعت پر علم گاڑ دیا۔ کہا کیا مطلب؟ ساتھ ایسی تھی یعنی کیا؟ یعنی ایک ساتھ ہے کہ اس ساتھ میں اگر فلاں مقام پر سیارہ آ جائے تو پتھر موم ہو جاتا ہے، تو علی نے اس سے حسن استفادہ کیا، وہ سیارہ اس مقام پر آ گیا تھا تو پتھر موم ہو گیا، اور اتفاق سے اسی وقت علی نے علم گاڑ دیا، تو علی گاڑیں یا میں گاڑوں فرق تھوڑی پڑتا ہے، یہ بات ہے۔ اچھا علی کو آنے دو۔ علی آئے، واقعے کو نقل کیا، مولا یہ کہہ رہا ہے، مولا مسکرائے، کہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کہے ماہر علم نجوم ذرا یہ بتا کہ وہ سیارہ کہاں گیا۔ کہ مولا اب تو نہ جانے کتنی دور چلا گیا ہے۔ کہ دوبارہ پھر اس مقام پر کب آئے گا؟ کب نہ جانے کتنے ہزاروں سال بعد آئے گا۔ اتنا سننا تھا مولا نے پھر علم کو لیا، کہ دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا، یہ کہہ کر کے اس پتھر کی طرف چلے، دیکھتے رہنا، ابھی کچھ دور چلے تھے اس نے آواز دی، علی رک جاؤ ستارہ پلٹ رہا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہم ستارے کی گردش پہ نہیں چلتے، ہم اس کی گردش کے ماتحت نہیں ہیں، وہ ہمارے ارادے کے ماتحت ہے۔ ہم چاہیں تو چلے، ہم چاہیں تو رکے، ہم چاہیں تو وہاں چمکے، ہم چاہیں تو یہاں چمکے، یہ ہمارے ارادے کی کیفیت ہے کہ ہم جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں اسے انجام دیں۔ یہ ارادہ ہمیں کس نے دیا؟ یہ ارادہ ہمیں اسی مرید علی الاطلاق نے دیا ہے کہ ہم ارادہ کرتے جائیں اور شے وجود میں آتی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم ارادہ کرتے ہیں, میں ایک انسان جب میں ارادہ کرتا ہوں تو پہلے شے کو سامنے لاتا ہوں پھر ارادہ کرتا ہوں. میں نے ارادہ کیا کہ پانی پیوں گا, بھئی گلاس ہوگا تبھی تو ہاتھ بڑھے گا. یعنی میرا ارادہ شے خارجی کا محتاج ہے. نہیں, میری بات واضح نہیں ہوئی. یہاں میں ارادہ کر سکتا ہوں کہ جہاز میں بیٹھوں گا کا سوال نہیں پیدا ہوتا. کوئی عاقل ایسا ارادہ نہیں کرتا. یعنی جہاں وہ چیز ہے وہاں وہ ارادہ ہوگا. یعنی عاقل کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں شے ہو وہاں ارادہ ہو. یعنی پہلے آپ ایئرپورٹ جائیں گے پھر ارادہ کریں گے. یعنی ہمارا ارادہ شے خارجی کا محتاج ہے. توجہ چاہتا ہوں. یعنی ہمارا ارادہ شے خارجی کا محتاج ہے, لیکن اہل بیت ایسے مریدن علی الاطلاق ہیں جو شے خارجی کے محتاج نہیں ہیں, بلکہ ان کے لبوں کی جنبش پر شے چلتی ہے. ایک تلوار پڑھے محمد والے محمد پر. یہ کسی شے خارجی کے محتاج نہیں ہیں, ورنہ آپ مجھے بتائیے کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھا دیجئے, کسی بھی فیکٹری کی ڈھلی ہوئی روایت دکھا دیجئے. اب تو فیکٹریاں بن گئی ہیں روایتوں کی. یہ فیس بک واٹس اپ یہ فیکٹری ہے روایات کی. آپ دکھا دیجئے کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں کہ کسی روایت نے کہا ہو کہ مثلا جناب سیدہ نے مدینے کے کسی درزی کے ہاں حسنین کا لباس دیا تھا. نہیں دکھا سکتے. اگر آپ نے دکھا دیا تو میں پڑھنا چھوڑ دوں گا اس بات کو. یعنی جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے, مجھے کہیں نہیں ملا کہ کسی جھوٹی روایت میں یہ لکھا ہو کہ فلاں درزی کیا لباس دیا تھا. بی بی جب دیا نہیں تو یہ ارادہ کیسا؟ کہ وہ تمہارے ارادے ہیں جو دوسروں کے محتاج ہیں. یہ میرا ارادہ ہے کہ اگر شے نہ ہو تو وجود میں آئے گی, اس لیے کہ کسی مرید نے ارادہ کر لیا. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آنے والا کوئی ہو, کتنے ہی بڑے مقام سے آ رہا ہو, عالم ملکوت سے آئے, عالم لاہوت سے آئے, عالم جبروت سے آئے, عالم ناسوت سے آئے, جنت سے آئے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جب یہاں آئے گا تو وہی کہے گا جو میں نے کہا. ورنہ کہتا کہ میں رضوان جنت ہوں, جنت سے لباس لایا ہوں, شان میں اضافہ ہو جاتا, دنیا سمجھ لیتی کہ ان کے یہاں جنت سے لباس آتے ہیں. لیکن چونکہ سیدہ نے کہا تھا کہ درزی آئے گا, تو یہ نہیں کہا کہ میں رضوان جنت ہوں, بلکہ در سیدہ پر آواز دی, انا خیات الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو جہاں اس کے بندوں کے ارادے کی ایک کیفیت ہو, جب ان کا خالق ارادہ کرے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اچھا, میں موضوع بھولا نہیں ہوں. معنی معرفت کو بیان کر رہا ہوں, وہ چیزیں جو معرفت کے لیے رکاوٹ ہیں. پہلی چیز, پیٹ بھر کے کھانا مت کھانا. دوسری چیز, خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا. تیسری چیز, گناہ, رجس. یہ وہ چیز ہے جو معرفت میں رکاوٹ ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بغیر اہل بیت معرفت ممکن ہی نہیں ہے. میں آنے والی تقریر میں جو دو رہ گئی ہیں اس میں میں نتیجہ دوں گا, بات واضح ہو جائے گی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت, پروردگار کا بس ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے گا. آپ کو دور نہیں رکھے گا, رجس کو دور رکھے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ رجس تھے جو اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے تھے. تو پروردگار نے کہا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے گا. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, ہر طرح کی پلیدگی رجس ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرح کی کثافت رجس ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرح کی نجاست رجس ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرح کا گناہ رجس ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ رجس ہے کہ نہیں ہے؟ غیبت رجس ہے کہ نہیں ہے؟ چغلی رجس ہے کہ نہیں ہے؟ تہمت رجس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ گنتے چلے جائیے. آپ نے کبھی تہمت کو دیکھا ہے؟ غیبت کو دیکھا ہے آپ نے؟ جھوٹ کو دیکھا ہے آپ نے؟ جھوٹ صفت ہے، دکھائی نہیں دیتی، جھوٹ موصوف سے متصف ہوتی ہے، یعنی جب تک کوئی جھوٹ نہ بولے جھوٹ کا وجود نہیں ہے، جب تک کوئی غیبت نہ کرے غیبت کا وجود نہیں ہے۔ سچ بتائیے، جب جھوٹ اہل بیت سے قریب نہیں ہو سکتا تو جھوٹا اہل بیت سے کیسے قریب ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب غیبت اہل بیت سے قریب نہیں ہو سکتی تو غیبت کرنے والا اہل بیت سے کیسے قریب ہوگا؟ تو یہ آیت زنگ خطر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیت سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہے کہ ہم اہل بیت سے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا ہوگا۔ اہل بیت کے ساتھ گناہگار نہیں چلتا، اہل بیت کے ساتھ بامعرفت افراد چلتے ہیں۔ اگر آپ کو دوسری تقریر یاد ہو تو جو میں نے کہا تھا، جب مدینے سے حسین چلے تو اچھا خاصا مجمع تھا امام کے ساتھ، اچھے خاصے لوگ تھے امام کے ساتھ، لیکن ایسی تقریریں کرتے جاتے ہیں لوگ چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ مولا ایسی باتیں کریں، جب کسی پر کوئی وقت پڑتا ہے تو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ لوگ اس کا ساتھ دیں، لوگ اس کے قریب آئیں، اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ چھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلاً صاحب کہا ہے کہ من لحق بی منکم استشہد، کہ جو بھی میرے ساتھ آئے گا اسے شہید ہونا ہے۔ مولا ایسی باتیں نہیں کریں، نہیں امام آواز دیں گے، میں مجمع جمع نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے ساتھ بے معرفت افراد کو لے جانا نہیں چاہتا، میں ان کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی معرفت پر گزاری ہے۔ کربلا میں جتنے ہیں سب بامعرفت ہیں، اکبر سے اصغر تک کوئی بھی معرفت سے خالی نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ معرفت میں درجات پائے جاتے ہیں، کسی کی معرفت اتنی ہے کہ حر بنا، کسی کی معرفت اتنی ہے کہ حبیب بنا، کسی کی معرفت اتنی ہے کہ اکبر بنا، کسی کی معرفت اتنی ہے کہ عباس بنا۔ یہ معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنا اہل بیت سے قریب ہوتا جائے گا، اور جتنا انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا اتنا اہل بیت سے دور ہوتا جائے گا۔ امام اپنے ساتھ بامعرفت اور بامقصد افراد کو لے کر کے آئے ہیں، حتیٰ کہ جو ان کی آغوش میں بچے پل رہے ہیں وہ بھی معرفت سے خالی نہیں ہیں۔ تین دن کی بھوک و پیاس صبر حسین کی انتہا نہیں ہے، ظلم یزید کی انتہا ہے، ورنہ آپ دکھا نہیں سکتے کہ زینب نے پانی کب پیا، آپ بیان نہیں کر سکتے کہ حسین کی چار سالہ بچی کہ جو آج ہی کی جیسی تاریخ تھی 13 تاریخ باپ کو رونے والی چلی گئی، آپ نہیں دکھا سکتے کہ اس بچی کو یازو کا کب ملا۔ یہ سب احتمالات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، یقینی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کو یازو کا ملا ہو۔ بچی زندان میں گھٹ کے مر گئی، لیکن کہیں ایک جملہ آپ نہیں دکھا سکتے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے زندان شام تک کوئی ایک فقرہ آپ نہیں دکھا سکتے جو معرفت سے خالی ہو۔ جب بھی آواز کھلی ہے تو معرفت کے لیے۔ کل میں نے شام غریبہ کی کچھ روایات آپ کے سامنے نقل کی تھی، آپ کو معلوم ہے معرفت کس مقام پر ہے اس بچی کی۔ جب اسباب لوٹ لیے گئے تو بچی خیمے سے نکلی، اس نے دیکھا کہ ایک شقی پیچھا کر رہا ہے، یہ آگے آگے بڑھی، وہ شقی پیچھے پیچھے آیا اور پشت پر ایک نیزہ مارا کہ بچی تیورا کے زمین پر گری۔ زینب نے سر آغوش میں لیا، جب بچی نے آنکھ کھولی تو جملہ آپ کو معلوم ہے، یہ وہ بچی ہے کہ جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، یہ وہ بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہے، یہ وہ بچی ہے کہ جس کا باپ مارا گیا، یہ وہ بچی ہے کہ جس کا بھائی مارا گیا, یہ وہ بچی ہے جو تین دن کی بھوکی بھی ہے, تین دن کی پیاسی بھی ہے, جب آنکھ کھلی تو جملہ کہا پھوپھی اماں کسی نے میرے سر سے چادر چھین لی. اے پھوپھی اماں میرے سر کے سر سے کسی نے چادر چھین لی, اگر کوئی چادر ہو تو میں سر پر ڈال دوں. زینب نے کہا اے میری لال ذرا غور سے دیکھ, تیری پھوپھی بھی بغیر چادر کے. یہ ہے معرفت کا عالم. یہ بچی اپنے باپ کو کتنا چاہتی ہے ہم اور آپ احساس نہیں کر سکتے, اور باپ اپنی بیٹی کو کتنا چاہتا ہے یہ بھی ہم محسوس نہیں کر سکتے. شب عاشور ابو الفضل العباس خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں. میں مصائب آج بہت آرام سے پڑھوں گا میرے عزیزو. آج اس کو رونا ہے جو اپنے باپ کو ٹھیک سے رو نہ سکی. خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں, نشیب میں آہٹ کی آواز محسوس ہوئی, پوچھا کون, کوئی جواب نہ ملا. پھر آواز دی میں عباس پکار رہا ہوں, جواب کیوں نہیں دیتے. آہستہ سے کہا عباس میں حسین ابن علی ہوں. عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس نشیب میں آئے, کہا آقا آپ نے کیوں زحمت فرمائی. کہا عباس کل روز قربانی ہے, ہم میں سے کوئی نہ رہ جائے گا, جب ہم سب قتل ہو جائیں گے تو دشمن اہل حرم کو لوٹیں گے, جب دشمن اہل حرم کو لوٹیں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسی صحرا میں اسی دشت میں کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے. عباس میں راستے سے کانٹے ہٹا رہا ہوں, کہیں بچوں کے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. اللہ اللہ حسین بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں, جو سارے بچوں سے اتنی محبت ہو اپنی چار سال کی بچی کو کتنا چاہتے ہوں گے. وقت آخر آواز دی زینب و کلثوم سکینت و رقیہ علیکن من السلام. ایک کوہرام مچ گیا خیمے میں, مولا کدھر چلے. زینب وہیں چلے جہاں سب چلے. یہ بچی در خیمہ سے یہ سارے منظر دیکھ رہی ہے اور تجربے کی روشنی میں جانتی ہے کہ اب بابا واپس نہیں آئے گا, اس لیے کہ صبح سے اب تک جو گیا ہے اس کا لاشا تو آیا ہے خود نہیں آیا. جو میں نے مقتل میں دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ابھی حسین کچھ دور چلے تھے, کانوں میں آواز آئی بابا آہستہ, اے بابا آہستہ. اب جو مڑ کے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی دوڑی چلی آ رہی ہے. حسین نے لجام فرس کو کھینچا, گھوڑا ٹھہر گیا, بچی قریب آئی. کہا بابا جا رہے ہو؟ کہا ہاں میری لال جا رہا ہوں. بابا مرنے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ کہ میری لال وہ کیسے آمادہ نہ ہو کہ جس کا پورا خاندان سو رہا ہو. بابا ہم کو مدینے پہنچا دو, میری لال اگر پرندہ قطع کو فرصت مل جاتی تو سو جاتا. جب ساری حجتیں تمام ہو گئیں تو آخری فقرہ سنیں گے آپ. بابا میری آخری تمنا پوری کر دیں, کہ میری لال جلدی بتاؤ وقت عطر قریب آ رہا ہے. کہ بابا ایسے نہیں گھوڑے سے اتر آئیں, یہ لفظ ہیں مقتل کی. بابا گھوڑے سے اتر آئیں. حسین گھوڑے سے اتر آئے, بابا خاک پر بیٹھ جائیں. حسین خاک پر بیٹھ گئے. بچی فرمائش کر رہی ہے, باپ فرمائش کو پورا کر رہا ہے. میرے عزیزو جب کوئی بچہ فرمائش کرتا ہے تو باپ ٹال دیتا ہے, لیکن اگر بچی فرمائش کرے تو باپ ٹال نہیں پاتا. اور ایسے موقع پر کیسے ٹالے گا کہ جب بچے کو اس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہے اور پتا ہے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے, حسین کیسے فرمائش کو رد کر دے. بابا خاک پر بیٹھ جائیں. حسین خاک پر بیٹھ گئے, بچی قریب آئی, باپ کی آغوش میں بیٹھی, حسرت بھری نگاہوں سے باپ کے چہرے کو دیکھا اور کہتی ہے بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے. حسین نے سینے سے لگا لیا، اے میری لال ابھی تو تمہارا باپ زندہ ہے، تم نے احساس یتیمی کر لیا، اس لیے کہ بچی جانتی ہے جب چچا مسلم کی خبر آئی تھی نا تو بابا نے حمیدہ کو گود میں بٹھا لا تھا، سر پہ دستے شفقت پھیرا تھا، کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے۔ ارے بچی سوچ رہی ہے میرے بابا کے بعد یہ عمل کون کرے گا؟ میرے عزیزوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ بچی یہ عمل خیمے کے اندر بھی تو کر سکتی تھی، خیمے سے دور آنے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ یہ معرفت رکھتی ہے، یہ خاندان امامت کی پلی ہے، حکم شرعی سے واقف ہے۔ حکم شرعی یہ ہے اپنے بچے کو اس مقام پر پیار نہ کرنا جہاں یتیم ہوں، یتیموں کے سامنے اپنے بچے کو پیار مت کرنا، اس لیے کہ اسے اپنا بابا یاد آئے گا۔ بچی دیکھ رہی ہے اگر خیمے کے اندر کہوں گی تو کہیں عباس کا یتیم ہے، کہیں مسلم کا یتیم ہے، خیمے سے دور آ گئی بچی، اے بابا اب تو سینے سے لگا لو، اے بابا اب تو گودی میں بٹھا لو۔ حسین نے رخصت کیا، میدان کارزار میں آئے، قربانی دے کر کے حسین سو گئے، اور اب یہ بچی ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے زندان شام تک ساری مصیبتوں کو برداشت کر رہی ہے۔ دربار شام میں بیٹی اور باپ کی محبت کا امتحان ہوا اور بچی اس امتحان میں کامیاب ہو گئی، اور اس قافلے کو زندان میں قید کر دیا گیا، بس مجلس تمام ہو گئی۔ شام میں بچی پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی ہے، کچھ پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھا، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ بچی کو معلوم نہیں ہے، بچی کو معلوم ہے، لیکن بتانا چاہ رہی ہے، ارے میری مظلومیت کو پہچانو، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میری لال شام ہو گئی نا، اپنے آشیانے کو جا رہے ہیں۔ اے پھوپھی اماں کیا ہم وطن نہ جائیں گے؟ کیا ہمیں وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ کتنی شامیں گزر گئی۔ ارے اب زینب کہے تو کیا کہے، اسی طرح سے دن گزرتے رہے۔ ایک دن اس بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا، چونک کے اٹھی، کبھی اس گوشے میں گئی، کبھی اس گوشے میں گئی، ارے کہاں ہو بابا؟ ارے ابھی تو آئے تھے بابا۔ زینب قریب آئی، اے میری لال تیرا باپ تو کربلا میں سو رہا ہے۔ نہیں پھوپھی اماں، ابھی بابا آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ زینب نے مرضی سمجھ لی، بھائی کی امانت جانے والی ہے۔ ایک کورا مچا، واہ محمد واہ حسین۔ رمز المصیبت میں دہ سرخی لکھتے ہیں کہ زندان محل یزید سے متصل تھا، یزید اپنے حجرے میں تھا، یزید کا غلام اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تشت میں سرے حسین رکھا تھا۔ غلام کہتا ہے کہ یزید کا سر میرے زانوں پر تھا اور ہم اور یزید محوے گفتگو تھے۔ اسی اثنا میں بیبیوں کی زندان سے رونے کی آواز آئی۔ وہ کہتا ہے جب میں نے بیبیوں کے رونے کی آواز سنی تو میں نے دیکھا کہ تش سے سرے حسین بلند ہوا۔ سن سکو تو سنو، تش سے سرے حسین بلند ہوا اور زندان کی طرف رخ کیا، اس سر سے آواز آئی، یا اختی سکت ابنتی، اے میری بہن زینب میری بچی کو چپ کرا لے۔ اور اس کے بعد سر یزید سے مخاطب ہوا، اے یزید میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ وہ کہتا ہے حسین کے چہرے پر ایسے آثار غضب تھے کہ میں بھی کانپنے لگا، یزید بھی تھر تھرانے لگا۔ اب جو واقعہ معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ بچی نے باپ کو یاد کیا ہے۔ لو عزیزو، اسی کٹے ہوئے سر کو زندان میں بھیجا گیا۔ ہمارے یہاں کوئی باپ مرتا ہے تو فوٹو بھی ہو تو چھپا لیتے ہیں، ارے دیکھے گا تو اور تڑپے گا، ہائے باپ کا کٹا ہوا سر۔ کپڑا ڈھکا گیا، خان میں رکھا گیا، لے جانے والا لے کر کے گیا، بچی نے کہا اب ہمیں بھوک و پیاس نہیں ہے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں بابا چاہیے، اب جو کپڑا ہٹا باپ کا کٹا ہوا سر، بچی دوڑی باپ کے سر کو آغوش میں لیا، یا بتا من الذی قطع وریدیک، اے بابا اس سر کو کس نے کاٹا، من الذی قذف بدمائک، اے بابا اس داڑھی پر خون سے خضاب کس نے کیا، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اے بابا مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کیا۔ بین کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی، بابا کہنے والی چلی گئی، زینب نے شانہ ہلایا، بھائی کی امانت چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لو عزیزو اس بچی کے لیے غسل کا اہتمام ہوا، کفن نہ لیا گیا۔ شاید دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اہل بیت یزید سے کفن نہیں لے سکتے، دوسری وجہ سنیں گے آپ، بچی جو کرتا پہنی تھی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اتنے تازیانے کھائے، جب بچی اس دنیا سے گئی تو وہ کرتا جسم سے جدا نہیں ہو رہا تھا، اسی کرتے میں کفن دیا گیا۔ لو عزیزو مجلس تمام ہو گئی، سید سجاد نے ہتھکڑیوں پر لاشا اٹھا لیا، عجب نہیں کربلا کا رقیہ ہوگا، اے بابا اصغر کا لاشا اٹھانا آسان تھا، اے بابا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تو نہ تھی۔ لاشا لیے بیٹھے ہیں، قبر کھدی ہے، سوچ رہے ہیں ارے قبر میں اتارے کیسے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ سید سجاد میری امانت کو میرے حوالے کر دو، ارے میری بچی میرے بعد چین سے رہ نہ سکی۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك، يا غياث المستغيثين، يا إله العالمين، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين۔